الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, ملک بھر میں اور بیرون ملک پاکستانی ہر سال 5 فروری کو اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. کشمیری مسلمان طویل عرصے سے بھارتی حکومت کے ظلم و جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں, جبکہ خود پاکستان کے رہنے والے عالمی سازشوں کے نتیجے میں داخلی انتشار اور دشمنوں کے آلائے کار مخصوص گروہوں کی تخریب کاری کا نشانہ بنے ہوئے. ایسے سنگین حالات میں ملکی استحکام اور قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت اور اہمیت پہلے سے دو چند ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج یکجہتی کے حوالے سے چند بنیادی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوں گی. یکجہتی کا لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, یک معنی ایک اور جہت معنی رخ. گویا یکجہتی کا معنی ہے ملک کے رہنے والے تمام لوگ اپنے مذہبی, مسلکی, لسانی اور علاقائی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنے شخصی یا ذاتی مفادات کو اجتماعی, قومی اور ملکی مفادات پر قربان کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق, ملکی دفاع اور ترقی کے لیے یک رخ یک سو ہو جائیں اور ایک سوچ اور ایک فکر رکھنے والی قوم بن جائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, لیکن حالت جنگ میں ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر سے نہیں نکل پائے. آپ روزانہ کے اخبارات اور خبریں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اور لیڈرز آپس میں اصل مقصد کو پیش نظر رکھنے کی بجائے انتہائی سطحی اور ذیلی مقاصد کی خاطر باہم دست و گریبان ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں یکجہتی کی بنیاد بانی پاکستان یا بابا قوم قائد اعظم رحمہ اللہ کے قوم کو دیے گئے ان تین اصولوں کو بنانا ہوگا جو انہوں نے ملکی ترقی اور استحکام کے لیے دیے تھے. وہ تین اصول آپ حضرات کو یاد ہیں، ایمان، فیت، اتحاد، یونٹی اور ڈسپلن، جس کو ہم تنظیم کہتے ہیں لیکن نظم و ضبط اس کا بہترین ترجمہ ہے. قرآن بھی ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ ہمارے درمیان پہلی قدر مشترک زبان یا علاقہ نہیں بلکہ ایمان ہے، جو باہمی رشتوں کی اولین بنیاد ہے، جو دراصل یکجہتی پیدا کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے ہمیں ملت حنیفیہ کہا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اور حنیف کے معنی ہیں یکسو ہونے والا، یک رخ ہونے والا، گویا حنیف کے معنی کے اندر ہی یک جہتی موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہارے درمیان پہلی قدر مشترک جس کی بنیاد پر تمہارا اتحاد ہے اور اتفاق ہونا چاہیے اور ہوگا اور ہونا ہو، وہ ہے ایمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی اس دوستی کی بنیاد ایمان کا رشتہ ہے جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے، مضبوط کرتا ہے. سورہ مائدہ میں ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے حقیقی دوست اللہ خود اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اصحاب ایمان ہیں. بلکہ سورہ انفال میں اس کو ایک اور انداز سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، دنیا بھر کے کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں. الکفر ملت واحدہ، دنیا بھر کا کفر ایک ملت ہے. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے کہ ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ نہیں بنو گے تو پھر دنیا فساد کبیر اور فتنے سے بھر جائے گی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت مسلم دنیا فساد سے بھری ہوئی، اور عالم کفر اور ان کے ملک اطمینان میں ہیں، امن میں ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا، لا تنازعوا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو. انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اس جملے کا معنی سمجھیے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست رکھو. فاصلحوا بین اخویکم, تمہاری یکجہتی اور اتحاد کو نقصان پہنچانے والے تمہارے مشترکہ دشمن ہیں. اس بات کو ذرا ذہن میں جگہ دیجئے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے والے تمہارے اندر ہی سے کیوں نہ ہوں, وہ تمہارے مشترکہ دشمن ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں قتل و قتال اور جنگ و جدل شروع کر دیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, لیکن تمام تر صلح کی کوششوں کے باوجود اگر ایک گروہ زیادتی اور ظلم مسلسل کرتا ہوا بغاوت پر اتر آئے, فقاتل التی تبغی, تو پھر سب مل کر اس کے مقابلے میں لڑو. حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم, تم اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست رکھو. میرے بزرگوں اور دوستو, اسلام ایمان والوں کو یک جسم و یک جان دیکھنا چاہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, المؤمنون کرجل واحد, دنیا بھر کے ایمان والے ایک مرد کی طرح ہیں, ایک انسان کی طرح ہیں, ایک فرد کی طرح ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ, اور انسان ایک اگر اس کے آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. وہ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ, اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اہل ایمان کے افراد, ایمان والوں کے افراد ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. ایک عضو کی تکلیف سا ایک عضو کی تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے. وہ ہندوستان میں کسی شاعر نے کہا تھا بہت پہلے, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے. اور بخاری اور مسلم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے. حضور نے فرمایا, المؤمن للمؤمن کل بنیاد, مسلمان مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے. یشد بعضہ بعضا, جس کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. ثم شبک بین اصابعہ, پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیاں اپنی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں دوسری انگلیوں میں کھبی ہوئی ہیں, ایسے ہی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ دیوار کی طرح ہے. یہ دیوار تب ثابت رہے گی جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے. امت مسلمہ ایک قلعہ ہے, ہر مسلمان اس کی مضبوط دیوار کی ایک اینٹ ہے, اور یہ اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہوں تب مضبوط دیوار قائم رہے گی, ورنہ تو اینٹوں کا ڈھیر ہے. اس عمارت کے ڈھانچے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنے گرد و پیش میں ہمیں کیا کرنا ہے, ذرا اس پر دھیان دیجئے. اس عمارت کو مضبوط رکھنے اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اپنے گرد و پیش میں ظلم کا خاتمہ اور ظالم سے لا تعلقی اختیار کرنی ہوگی. وہ ظالم کسی بھی روپ میں ہو, وہ کسی مذہب کے نام پر ظلم کر رہا ہو, یا سیاسی ہمدردی کی بنیاد پر ظلم کر رہا ہو, کیونکہ جب تک ظلم ہوتا رہے گا دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا, یہ ناممکن ہے. تخریب کاریاں بھی ہوتی رہیں گی,
اس لیے حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، جہاں یہ بات فرمائی نا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، ظالم کی بھی اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کر اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کر، ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھائی کہہ کر بلایا ہے، پہلے تو یہ بتایا اور فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کر۔ یا رسول اللہ ظالم مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا تیرا دینی فریضہ ہے اور مظلوم کو ظلم سے بچانا تیرا ملی فریضہ ہے۔ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ دوسروں کے ظلم کا شکار ہونے کے لیے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ لا یسلمہ، یسلمہ کے معنی ہیں سپرد کرنا، سپرد کرنے اور حوالے کرنے کی مذموم حرکت سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسا نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو کفار کے سپرد کیا جا رہا ہو اور اپنے بھائیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے اور ان کو کرب سے نکالنے کا اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ترل مؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا مسلمان باہمی رحم دلی میں اور ایک دوسرے سے محبت میں اور ایک دوسرے کا لحاظ اور دھیان رکھنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم سحر بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری دنیا بھر کے مسلمان، اپنے ملک کے تو ہیں ہی ہیں، دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی طرح۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ملکی قومی اور ملی سطح پر دوسروں کی مشکلات سے بے پرواہ اور لا تعلق نہیں رہنا ہے، اور جو بے پرواہ اور لا تعلق ہو جائیں وہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے من لم یہتم بامر المسلمین، جسے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور معاملات میں بہتری لانے کی فکر نہ ہو فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مسلمان ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، جسے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور معاملات میں بہتری لانے کی فکر نہ ہو فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ وہ کاغذات میں مسلمان شمار ہوگا لیکن حقیقی روح جو کسی مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ اس سے محروم ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، جو ہر صبح اور شام اس طرح سے گزارتا ہے کہ نہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب سے مخلص ہے اور نہ وہ امت کی قیادت یا مسلمانوں کے سربراہ یا مسلمان معاشرے کے عوام الناس کا خیر خواہ ہے، تو وہ ان میں سے ایک فرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں لہذا مسلمان کبھی بے فکری زندگی نہیں گزار سکتا، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہے اور مسلمانوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا یہ ضروری ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما من امرئ مسلم یخذل امرئا مسلما فی موضع ینتحق فیہ حرمته وینتقص من عرضہ. جب کسی مسلمان کی عزت و حرمت پامال ہو رہی ہو اور وہاں دوسرا مسلمان موجود ہو تو اس کا ساتھ چھوڑ دے, اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے تو الا خذله الله فی موضع یحب فیہ نصرته, تو اللہ تعالی ایسے مسلمان کو ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہو. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله من في موطن يحب فيه حرمة نصرته. اگر مسلمان کسی مسلمان کی وہاں مدد کرتا ہے, ایسے حالات اور ایسے موقع پر مدد کرتا ہے جہاں کی اس کی ناموس اور حرمت پامال ہو رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی وہاں مدد کرتا ہے جہاں وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے. مسلمان ایک ایک باہمی ایک جسم کی طرح. میرے بزرگوں اور دوستو, حضرت دھیان دیجیے اس بات پر کہ ہمیں جہاں مظلوموں کی حمایت کا حکم دیا گیا ہے وہیں ظالم کو ظلم سے روکنے کی ہدایت کی گئی ہے. جہاں حضور نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ, وہی فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اور ظالم کی نصرت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے, جیسے میں نے عرض کیا اس کے ظلم کی مذمت کی جائے, اس کا ساتھ دینے سے گریز کیا جائے, کیونکہ ظالم کی حمایت زمین کو فساد سے بھر دیتی ہے اور ظالم کی حمایت سینوں کو ایمان سے خالی کر دیتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا من مشى مع ظالم, جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے وہ یعلمہ انہ ظالم, اسے معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے, لیکن چونکہ وہ اس کی برادری کا ہے, چونکہ وہ اس کے محلے کا چودھری ہے, سردار ہے, چونکہ وہ اس کی بستی کا سربراہ ہے, نائب ہے اور بڑا ہے, چونکہ وہ اس کی زبان کا بولنے والا ہے, اس بنیاد پر وہ ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کے ساتھ چلتا ہے لیو کب یہ تاکہ اس کا دست و بازو بنے, اس کو مضبوط کرے, فقد خرج من الاسلام. اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لیجئے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ہمیں ظالم کی تقسیم کو ختم کرنا ہوگا, وہ جس کا بھی ورکر ہو قابل مذمت ہے. ظالم بلا تفریق قابل نفرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ ہود میں لَتَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, خبردار ظالموں کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہ ہونے دینا, فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, اگر تم نے ایسا کیا تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ, اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا, تمہیں کوئی سرپرست نہیں ملے گا اور تمہارا اللہ کے سوا مددگار ہے بھی کوئی نہیں. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اگر تم نے ظالموں کی مدد شروع کی اور جھکاؤ شروع کیا تو ہم اپنی مدد کا ہاتھ تم سے اٹھا لیں. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خود ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی اور کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق پر ظلم کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. وما ربک بظلام للعبید, تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. وما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا, اللہ تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وہیں حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے, یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے, کر رکھا ہے. وجعلتہ بینکم حراما, اور میں نے اس کو تم پر بھی حرام کیا ہے. فلا تظالموا, آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. اللہ تعالی نے ہمیں ظالموں کا ہم مجلس بننے سے روکا ہے, ہم پیالہ اور ہم نوالہ بننے سے روکا ہے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو ظالموں کے ساتھ بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد پھر تیرا ظالموں کے ساتھ بیٹھنا درست نہیں ہے. اگر بیٹھو گے اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ, تب تم بھی انہی کی طرح ہو. حضور نے فرمایا لا یقفن احد منکم موقفا یقتل فیہ رجلا ظلما, جہاں کوئی آدمی ظلما قتل ہو رہا ہو وہاں تم میں سے کوئی کھڑا منہ نہ تکتا رہے, منہ نہ دیکھتا رہے. فإن اللعنة تنزل علی من حذرہ حین لم یدافع عنہ, کیونکہ موجود ہونے کے باوجود اگر وہ اسے نہیں بچاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے. ولا یقفن احد منکم موقفا یضرب فیہ رجل ظلما فإن اللعنة تنزل علی من حذرہ حین لم یدافع عنہ, مار رہا ہو, قتل کے درپے ہو تو اس کا دفاع کرنا دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, آج ہمارے ملک بھر میں ظلم کا دورہ ہے. فورسز کے دفاتر, مراکز, تعلیمی ادارے, حتیٰ کہ اللہ کے گھر, امن کے مراکز مسجدیں تک محفوظ نہیں. ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2001 سے لے کے 2015 تک 14 سالوں میں 500 مساجد پر حملے ہوئے ہیں, جن میں مساجد شہید ہوئی ہیں یا بالواسطہ متاثر ہوئی ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کو مسجد سے روکنا یہ عالمی سازش ہے, چونکہ مسلمانوں کے ہاں جتنے بھی کام ہوئے ہیں میدان ان کے مختلف رہے ہیں. کبھی تفسیر کا میدان رہا ہے, کبھی حدیث پر محنت کا میدان رہا ہے, کبھی دعوت و تبلیغ کا میدان رہا ہے, کبھی خانقاہی نظام کو بیدار رکھنے کا نظام رہا ہے, کبھی میدان میں اترنے کا اور جہاد کا میدان رہا ہے. لیکن مرکز ہمیشہ دو ہی رہے ہیں, یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے, انہی دونوں سے دور کیا جا رہا ہے. قرآن نے ہمیں ظلم کرنے سے بار بار روکتے ہوئے یہ تنبیہ کی ہے کہ وَمَنْ يُظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم اسے بدترین اور شدید ترین سزا دیں گے. ہم ریاستی ظلم کی بھی مذمت کرتے ہیں جو کشمیر کے ساتھ کئی اور اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, پھانسیاں مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں, شام میں ہو رہا ہے, 3 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں, مصر میں ہو رہا ہے, پاکستان, اور میں عرض کروں پاکستانی عوام 1990 سے 5 فروری کو یوم کشمیر کی صورت میں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. پاکستان اور اہل کشمیر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر بات چیت کے ذریعے سے حل ہو, اور اس سلسلے میں 100 سے زیادہ دور بات چیت کے اب تک ہو چکے ہیں. لیکن بھارت کی اٹوٹنگ کی جو رٹ ہے وہ اسی طرح جاری ہے. اس صورتحال میں ہمیں اپنے داخلی اور خارجی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے, میری اس بات پر توجہ دیجئے, داخلی اور خارجی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ کہ ہم ظالموں کی ہر طرح کی حمایت سے ہاتھ کھینچیں, وہ کہیں بھی ہو. ظلم کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرانے میں اپنا تعاون شامل کریں, یقینی بنائیں, اور ملک میں داخلی امن کی بحالی کے خلاف برسر پیکار خارجی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے پر توجہ دیں, کیونکہ ملک کی ترقی, قانون کا اجرا اور لوگوں یا رعایا کی فلاح داخلی امن کی بحالی سے. امن کی بحالی ہمارا مشن ہے, انبیاء کا مشن ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ زمین میں امن اور انصاف کی بالادستی ہو, قرآن کریم میں. ليقوم الناس بالقسط, انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, ان کو کتابیں دی, ان کو میزان دیا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور امتیاز کرنے والی صلاحیت بخشی. ليقوم الناس بالقسط, تاکہ دنیا میں امن اور انصاف کی بالادستی. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ظلم کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں, چونکہ اس کے محرک تین فضل نامی آدمی تھے, اس کا نام ہی حلف الفضول ہے. پھر امن کو بحال کرنے کے لیے معاہدے پر اس کی روح کے مطابق حضور نے عمل کرایا. سبحان اللہ, ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 20 سال تھی. نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل ضروری ہے, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے, چونکہ امن کے معاہدے کامیاب تب ہوتے ہیں جب ان کی روح کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. آپ دیکھیں اس معاہدے کے تحت ایک مظلوم بچی کی سب سے پہلے مدد کی گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں, ایک بدو حج کرنے کے لیے آتا ہے, اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے. اس کی بیٹی کو مکہ کے ایک مالدار تاجر نے اغوا کر لیا, اپنے گھر میں لے گیا. یہ بدو خانہ کعبہ میں آ گیا, اپنا لباس اتارا, پھاڑا, احتجاج کیا خانہ کعبہ کے خلاف سے چمٹ گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ساتھی نوجوانوں کو حرم میں لا کے ان سے حلف لیا, اور وہ حلف یہ تھا کہ نقسم ان نحمی المظلوم حتی نستعید حقہ من الظالم, ہم حلف لیتے ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں کہ مظلوم کی مدد اس وقت تک جاری رکھیں گے, حمایت جاری رکھیں گے جب تک کہ ظالم سے اس کا حق واپس نہیں لوٹاتے. یہ تو اللہ کے حبیب کی سنت ہے. وَنُقْسِمُ أَلَّا يَكُونَ لَنَا هَدَفٌ مُعَيَّنٌ مِّن وَرَائِ هَذَا الْعَمَلِ, اور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا. وَلَا يَهُمُّنَا أَن يَكُونَ الْمَظْلُومُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا, اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مظلوم فقیر ہے یا مالدار ہے, ہمارے لیے سب برابر ہے. پھر حضرت اسود کو زمزم سے دھویا اور پانی پیا, یہ عہد کو پختہ کرنے کا ایک طریقہ تھا. پھر ظالم کا گھیراؤ کیا اور لڑکی واپس اس کے باپ کے سپرد کی. معاہدہ حلف الحضور یہ قیام امن اور مظلوموں کی مدد کا اہم ترین معاہدہ ہے, جس کے رضاکار متحدہ طور پر اپنے شہر کے ظالموں کا ہاتھ روکتے اور مظلوموں کو ان کا حق دلواتے تھے. اس معاہدے کی جو بنیادی دفعات ہیں وہ بہت بڑی غور طلب ہیں. اس معاہدے کی پہلی دفعہ یہ تھی کہ کوئی عرب مظلوم کے مقابلے میں ظالم کی مدد نہیں کرے گا. زبان کی بنیاد پر ہم کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے. مکہ شہر کی بد امنی دور کی جائے گی, مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا, مظلوم کی مدد کی جائے گی چاہے وہ یہاں کا باشندہ ہو یا اجنبی ہو, اور طاقتور اور زبردست کو زیر دستوں پر ظلم سے روکا جائے. یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے تو پہلی ریاست میں امن کی بحالی کے لیے اور ظلم کے خاتمے اور انصاف پر مبنی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے 18 بڑے معاہدے کیے اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی. اور مشہور معاہدہ میثاق مدینہ ہے جو مدینہ منورہ کی میں آپ کی تشریف آوری کے 5 ماہ بعد آپ نے کیا. اور اس معاہدے میں مدینہ منورہ کے رہنے والے تمام لوگوں کو بلا امتیاز مذہب و مشرب اکٹھا کیا گیا اس مدینہ کے شہری ہونے کی نسبت سے, یہودی بھی شریک غیر مسلم شریک. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ریاست کا داخلی امن بحال اور بیرونی دشمنوں سے ملک کا مشترکہ دفاع ممکن ہو. اس معاہدے کی 53 دفعات ہیں. 25 کا تعلق مسلمانوں کے باہمی مسائل سے ہے اور 28 کا تعلق مسلمانوں اور غیر مسلموں قبائل کے قبائل سے ہے. اس میثاق مدینہ میں اور بھی کئی اچھے کام ہوئے, مثلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عسکری اور عدالتی اور ریاستی قیادت کو قبول کر لیا گیا. اور اس معاہدے سے مسلم ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا گیا اور مدینہ منورہ دارالامن بن گیا اور ایک یکجہتی پیدا ہوئی. آج پاکستان کے بانیوں کو بھی ایسے ہی کسی فیصلے کی اور معاہدے کی اور امن کی ضرورت ہے. اور ہم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بھی آزاد مسلم حیثیت سے جینے کا حق ہے, مسلم ریاست کی حیثیت سے جینے کا حق ہے. اس لیے کہ کشمیر میں مسلمانوں کا تناسب 90% اور جموں کے علاقے میں 80% ہے. اور یہ بہت پہلے اسلامی ریاست تھی. حاکم کشمیر رنجن شاہ نے 1326 میں بلبل شاہ ایک بزرگ تھے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کشمیر میں 1326 میں مسلم ریاست کی بنیاد رکھی. 1326 پھر 1886 میں مغل بادشاہ اکبر نے اسے فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا. پھر 1753 میں احمد شاہ ابدالی نے اسے افغانستان کا حصہ بنا لیا. پھر 1819 میں 500 سال بعد رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا. پھر 16 مارچ 1846 کو معاہدہ امرتسر کے تحت انگریزوں نے 75 لاکھ نانک شاہی لے کر 7 لاکھ کشمیریوں کا سودا گلاب سنگھ کے ساتھ کیا اور کشمیر کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیا. اس نے آ کر ڈوگرا راج نافذ کیا اور ظلم کی انتہا کر دی. مسلمان ڈوگرا راج کے خلاف احتجاج کرتے رہے حتیٰ کہ 1931 میں یہ احتجاج تحریک آزادی میں بدل گیا اور مسلمانوں کے ایک اجتماع میں عبد القدیر نامی ایک جرت مند مسلمان نے آزادی کا نعرہ لگایا. اس کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمے کی سماعت 13 جولائی سینٹرل جیل میں جب ہوئی تو بہت سے مسلمان وہاں جمع ہو گئے. اور وہ عجیب منظر تھا کہ جب نماز کا وقت آیا تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر اذان کہنا شروع کی اور ڈوگرا راج کے سپاہی نے اسے گولی ماری. وہ گر گیا, دوسرا کھڑا ہوا, اسے گولی ماری, وہ گر گیا, تیسرا کھڑا ہوا, تیسرے کو گولی ماری, وہ گرا, چوتھا کھڑا ہو گیا, حتیٰ کہ 22 نوجوانوں نے شہید ہو کر اذان مکمل کی. اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کی واحد اذان ہے جس کو بلند کرنے کے لیے
22 نوجوان شہید ہوئے.
پھر 1932 میں مسلم کانفرنس بنی. پھر 1939 میں شیخ عبداللہ الگ ہو گئے. پھر 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. اور یہ المیہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریتی ریاستیں تھیں وہ بھارت نے ہڑپ کر لی. یہ تو قبائلی نوجوان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے اور آزاد کشمیر کی صورت میں تھوڑا سا خطہ آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے. تب سے اب تک تحریک آزادی کشمیر جاری ہے اور کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 19 جنوری 1999 سے لے کر 21 دسمبر 2015 تک 94,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے. 1,32,000 سے زائد شہری گرفتار ہو چکے ہیں. 1,06,000 سے زائد گھر مکان دکانیں دفتر باڑے تباہ ہو گئے. 23,000 کے قریب خواتین بیوہ ہوئیں اور 1,08,000 کے قریب بچے یتیم ہوئے. اور مختلف رپورٹس کے مطابق 10,000 افراد لاپتا ہیں اور 200 سے زائد مساجد اور مدارس تباہ کر دیے گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ظلم کے خلاف کشمیر کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور ہم پاکستان کے شہری اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اخلاقی اور بین الاقوامی برادری میں ان کی قربانیوں کو تسلیم کرانے میں ان کی حمایت کرتے ہیں. اور عالمی ضمیر ہمارے قربانیاں دینے والے کشمیری بھائیوں فریڈم فائٹرز کے مطالبے کو تسلیم کرتا ہوا اسے چاہیے کہ وہ بھارت پر زور ڈالے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرے اور ان پر فوج کشی اور ظلم اور ستم بند کرے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہیں جئیں، جس نظریے کے تحت چاہیں جئیں. ہم ان مظلوموں کی حمایت جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے.